بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد الخاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأتباعه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وقال الله سبحانه وتعالى: والفجر وليال عشر والشفع والوتر. وقال الله سبحانه وتعالى: فصل لربك وانحر. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، برادران عزیز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ذوالحجہ کا پہلا عشرہ ہے. اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو ان دونوں کے تمام فضائل اور تمام مناقب اور تمام اس کے اندر جو برکات اور رحمتیں رکھی ہیں سب کو نصیب فرمائے. ان دنوں کی چند مخصوص عبادات ہیں جو صرف انہی دنوں میں انسان کر سکتا ہے. احادیث کے اندر عشرہ ذی الحج کا پہلا جو 10 دن ہیں اس کی فضیلت آئی ہے. وہ اس لحاظ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سال کے تمام دنوں میں سے سب سے بہترین یہ دن ہیں. تو علماء کرام، فقہاء کرام اور شیوخ نے اس میں یہ بات بھی بیان فرمائی ہے کہ آیا رمضان المبارک کے آخری 10 دن زیادہ فضیلت والے ہیں یا عشرہ ذی الحج کے پہلے 10 دن زیادہ فضیلت والے ہیں. تو انہوں نے اس کی تنقیح اس انداز سے بیان فرمائی کہ رمضان المبارک کی جو راتیں ہیں، چونکہ ان کے اندر ایک ایسی رات لیلۃ القدر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رکھی ہے جو 1000 مہینوں سے زیادہ فضیلت والی ہے، تو لہٰذا رمضان المبارک کے آخری جو 10 دن ہیں ان کی راتیں زیادہ فضیلت والی ہیں اور عشرہ ذی الحج کے دن زیادہ فضیلت والے ہیں. چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 1 ذی الحج سے لے کر 9 ذی الحج تک جو بھی کوئی روزہ رکھتا ہے تو اس کا ایک دن کا روزے کا اجر اور ثواب اور فضیلت ایک سال کے روزوں کے برابر ہے، اور اس کے 9ویں تاریخ 9 ذی الحجہ کی جو تاریخ ہے اس کی فضیلت 2 سال کے برابر ہے کہ ایک پچھلے سال کے گناہ اور ایک آئندہ سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اور ایک حدیث کے اندر فرمایا کہ 1000 دنوں سے زیادہ فضیلت والی ہے 9 ذی الحج. تو اسی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالی نے سورہ فجر کے اندر قسمیں کھائی ہیں، چند قسمیں کھائی ہیں اس کی اہمیت کو ہمیں بتلانے کے لیے. فرمایا والفجر، فجر کے وقت کی قسم. فجر کا وقت یہ اسلام کا جو دوسرا رکن ہے نماز، اس کی جو پہلی نماز ہے وہ فجر ہے. فجر کا وقت یہ بہت ہی اہمیت والا ہے، اسی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کو اجاگر کرنے کے لیے، اس کی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے قسم کھائی ہے. قرآن مجید میں جا بجا دن کے مختلف اوقات کو اجاگر کرنے کے لیے، واضح کرنے کے لیے، اس کی اہمیت ہمیں بتلانے کے لیے قسمیں کھائی ہیں. کسی جگہ پہ دن کی قسم کھائی، کسی جگہ پہ رات کی قسم کھائی واللیل، اور کسی جگہ پہ والنہار، اور کسی جگہ پہ والفجر صبح کے وقت کی, کسی جگہ پہ زحا, زحا یہی جو اشراق چاشت کا وقت ہوتا ہے, تو وہ یعنی ایک تو ہوتی ہے صلاۃ الاشراق, یہ نماز فجر کے جو طلوع آفتاب ہوتا ہے تو اس کے تقریباً 15-20 منٹ کے بعد یہ صلاۃ الاشراق پڑھی جاتی ہے, اس کے بعد جو نماز آتی ہے وہ صلاۃ الضحا, تو اس کی اس وقت کی اللہ سبحانہ و تعالی نے قسم کھائی. اور اس طرح عصر والعصر, ایک عصر عصر کہتے ہیں پورے زمانے کو اور عصر کے وقت کو بھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو تعبیر فرمایا کہ ساری ابتدا سے لے کر آدم علیہ السلام سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک جو امت ہے اس کی مثال ایسی ہے جیسا کہ دن کے کا وقت گزر جائے اور عصر تک وقت آ جائے. تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بہت کم وقت رہ گیا ہے دن کو ختم ہونے میں, دن کو کہ اپنے انتہا تک پہنچنے کو. تو یہ بھی دنیا کی جو یعنی مدت ہے, دنیا کی جو عمر ہے اس کی انتہا بھی ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے آج سے 1445 ہجری پہلے آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ میری امت کی مثال بھی ایسا جیسا کہ عصر کا وقت ہوتا ہے دن کا. اس کے بعد اتنا زیادہ لمبا چوڑا زمانہ اور وقت نہیں ہے قیامت کے برپا ہونے میں. قیامت کا کسی کو نہیں معلوم کہ کب یہ ہو جائے گی, ہوگی اچانک. اقتربت الساعة وانشق القمر اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون, کہ قیامت تو قریب آن لگی ہے, لوگ جو ہے غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. اور ایک حدیث کے اندر فرمایا کہ من مات فقد قامت قیامته, جو انسان مر گیا اس کی تو قیامت اسی وقت سے شروع ہو گئی جب اس کی موت آئی ہے. پوری عالم کی, پوری دنیا کی, کائنات کی جب قیامت آئے گی وہ تو جب آئے گی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علم میں ہے. ان اللہ عندہ علم الساعة, اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے پانچ چیزوں کا, تو کسی کو ان میں سے قیامت کیا. بعض لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے تھے کہ بھی قیامت کب آئے گی, تو آپ نے ان سے دریافت کرتے کہ آخر تم نے قیامت کے آنے کے وقت کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے جو تم پوچھتے ہو. جیسا کوئی انسان پوچھے کہ بھی امتحان کب ہونا ہے, تو ممتحن یا استاد اس کو بتائے طالب کو اسٹوڈنٹ کو کہ بھئی تم امتحان کا پوچھ رہے ہو, یہ تو بتاؤ کہ تم نے امتحان کے لیے تیاری کیا کر رکھی ہے. تو یہ بھی ایسے ہی ہے کہ انسان ایک اپنی تیاری کر لے, جب اس کی موت آ جائے گی اس کی قیامت شروع ہو جائے گی. تو بہرحال یہ فجر والفجر ولیالن اور رات کی, فجر کے وقت کی قسم ولیالن اور راتوں, ان کی ان راتوں کی قسم جو ان دنوں میں راتیں آتی, والعشر والفجر ولیالن والشفع والوتر. والشفع کہتے ہیں جو ایون نمبر ہوتے ہیں جیسے 2, 4, 6, 8, 10, 12, اور وتر کہتے ہیں اوڈ نمبر جیسے کہ 1, 3, 5, 7. تو ان کی اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کی راتوں کی اور یعنی جوڑے جوڑے جو یا جو ہے دوسری جو راتیں ہیں تاکہ ان کی اللہ سبحانہ و تعالی نے قسم کہی. والفجر ولیال عشر والشفع والوتر, تو یہ صرف اہمیت بتانے کے لیے کہ ان دس دنوں کی اور راتوں کی کتنی اللہ سبحانہ و تعالی کے ہاں فضیلت ہے. اسی وجہ سے فرمایا تھا ایک حدیث کے اندر کہ جو کوئی ان دنوں میں کوئی بھی نیکی کرتا ہے وہ سب سے افضل ترین ثواب کے لحاظ سے اور اجر کے لحاظ سے اللہ سبحانہ و تعالی کے ہاں اس کی قیمت کے لحاظ سے ان دنوں میں, ان راتوں میں جو بھی کوئی عمل کرتا ہے, چاہے وہ نماز پڑھنے کا عمل ہو, روزہ رکھنے کا عمل ہو, قرآن مجید پڑھنے کا عمل ہو, یا ذکر اذکار پڑھنے کا عمل ہو, یا دعائیں مانگنے کا کرنے کا عمل ہو, یا صدقہ خیرات کرنے کا عمل ہو, یا کوئی بھی زکوٰۃ دینے کا, حج عمرہ کرنے کا, قربانی کرنے کا, عید پڑھنے کا, اور باقی طاعات اور نیکیاں اور خیر بہلائی کے کام کرنے کا, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں ان دنوں میں جو کرتا ہے وہ بہت زیادہ فضیلت اور اجر ثواب والا کام ہوتے ہیں, نیکیاں ہوتی ہیں. تو صحابہ کرام نے پوچھا کیا وہ شخص جو جہاد کے لیے قتال کے لیے گیا اور اس کا یہ عمل بھی زیادہ فضیلت والا نہیں ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں, ماں سوائے اس شخص کے جو قتال کے لیے جہاد کے لیے گیا لیکن نہ وہ صحیح سلامت واپس نہیں آ سکا, اس کو شہید کر دیا گیا, وہ شہادت کے منصب پر فائز ہو گیا اور یعنی اپنی جان اور مال اس نے قربان کر دی, اس کا وہ عمل ان دنوں میں زیادہ فضیلت والا ہوگا. باقی اس کے علاوہ جو بھی انسان اپنے مقام, اپنی جگہ, اپنے علاقے, اپنے گھر میں نیکیاں کرے گا تو وہ سب سے زیادہ فضیلت والے اعمال اور نیکیاں ہوں گی. تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے ان دنوں اور راتوں میں؟ تو ان میں سب سے پہلے یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کلام پاک کی کثرت کے ساتھ ہم تلاوت کریں. یہ تمام جتنے بھی ذکر و اذکار ہیں, دعائیں ہیں, ان میں زیادہ فضیلت والا یہ کام ہے. حتیٰ کہ احادیث کے اندر آتا ہے کہ اگر کوئی شخص قرآن مجید کو پڑھنے میں, تلاوت کرنے میں, سننے میں, سیکھنے میں, سکھانے میں, پڑھنے پڑھانے میں اتنا مشغول ہے, اتنا مصروف ہے کہ اس کو دعا کا وقت بھی نہیں ملتا ہے, اندازہ لگائیے کہ دعا کرنے میں, مانگنے میں تو زیادہ وقت نہیں لگتا ہے. صرف انسان دل کے اندر تمنا کر لے اس کی دعا, بس مانگ سکتا ہے. دعا کے لیے نہ وضو کی ضرورت ہوتی ہے اور نہ ہی وقت کی پابندی کی ضرورت ہوتی ہے اور نہ ہی کوئی کپڑے پہننے کی ضرورت ہوتی ہے. جیسے نماز کے لیے ظاہر ہے کہ بدن بھی پاک ہونا چاہیے اور کپڑے بھی پاک ہونے چاہیے اور نماز کا وقت بھی ہونا چاہیے, قبلہ رخ بھی ہونا چاہیے اور نماز کا وقت بھی داخل ہونا چاہیے اور مختلف اس کے شرائط ہیں. تو لیکن دعا کے لیے تو کچھ بھی نہیں. انسان ادھر خیال آیا فوراً دعا, تو آپ نے یعنی اتنا مشغول ہے انسان قرآن مجید کو پڑھنے میں, پڑھانے میں, سیکھنے میں, سکھانے میں, تلاوت کرنے میں کہ اس کو دعا کا وقت بھی نہیں ملتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسے بندے کو ان لوگوں سے زیادہ اللہ سبحانہ و تعالی نوازتے ہیں, عطا فرماتے ہیں جو مستقل دعا مانگتا ہے. یعنی قرآن مجید پڑھنے اور تلاوت کرنے, سیکھنے سکھانے, پڑھنے پڑھانے میں جو وقت لگا رہا ہے اس کو ان لوگوں سے زیادہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بے مانگے عطا فرما دیتے ہیں, بغیر مانگے اس کو عطا فرما دیتے ہیں. تو یہ کتنی فضیلت والا یہ کام ہے قرآن مجید کی تلاوت کا. تو اس کے ہم اہتمام کریں کثرت کے ساتھ ان دنوں اور راتوں میں, اور قرآن مجید کے ساتھ وابستگی اختیار کریں, اس کو پڑھیں, اس کی تلاوت کریں, اس کو سیکھیں, اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. اور دوسرا اس کے بعد پھر قرآن مجید کی سکھلائی ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتلائی ہوئی دعائیں ان کا معمول بنائیں. صبح شام کے اذکار ہیں اور مختلف اوقات کے اذکار ہیں, سونے کے اذکار ہیں, جاگنے کے دعائیں ہیں, کھانے کے دعائیں ہیں, اور کھانے کے سے پہلے کی, کھانے کے بعد کی, اور گھر میں جانے کی, گھر میں باہر آنے کی, بازار میں جانے کی, اور یعنی مسجد میں آنے کی, مسجد میں داخل ہونے کی, مسجد سے باہر نکلنے کی, سب دعائیں ہیں. بارش ہو رہی ہے اس کے وقت کی دعائیں ہیں, مشکل وقت ہے, نئی بستی میں گیا ہے وہاں کی دعائیں. تو ہر موقع پر ہر لحاظ کی یہ دعائیں انسان مانگے اللہ سبحانہ و تعالی سے, یہ کرے. اور دعا کے معاملے میں ہمیں یہ ایک دعا ایک مانگنی ہم عمومی طور پڑھتے ہیں تو ہمیں پڑھنا ایک الگ بات ہوتی ہے. انسان پڑھ لیا پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے, کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اس نے طلب کیا ہے. تو مانگنا چاہیے, دعا اللہ سے مانگنا. ادعو ربک, اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرماتی ہے, خطبے کے اندر بھی آیت پڑھی جاتی ہے, ادعو تم مانگو پروردگار سے. اس دعا کے معاملے میں یہ کہیں بھی نہیں لکھا ہے کہ تم دعاؤں کو پڑھو. تو ہاں پڑھنے اس لحاظ سے کہ سیکھنے کے لیے تو پڑھ لو, سکھانے کے لیے پڑھ لو, لیکن مانگنا ہوتا ہے کہ جب انسان زبان سے بھی جو کہہ رہا ہے اور دماغ میں بھی وہی ہے, دل کے اندر بھی وہی ہے, توجہ ہے پوری, تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو حضوری کے ساتھ دعا مانگی جاتی ہے تو پروردگار کے ہاں وہ قبول ہوتی ہے, قبولیت کے درجے کو پہنچتی ہے. تو یہ اس وقت ہی ہوگا جب انسان دعا کو مانگے گا اور سمجھ کر جب مانگتا, تو انسان اس وقت جب وہ سمجھے گا اس کو. تو اس وجہ سے سمجھ کر ہمیں دعائیں مانگنی چاہیے, کریں گے نا انشاءاللہ. تو یہ دوسری چیز انسان. اور تیسری چیز فرض نماز کے علاوہ اضافی جو چیز ہے وہ نوافل کا اہتمام کریں. نوافل تہجد کے نفلوں میں سب سے افضل ترین جو نفل ہیں وہ تہجد کے ہیں. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تہجد پڑھنے والوں کی جہاں فضیلت بیان فرمائی ہے, کہ وہ اپنے بستروں سے ان کے پہلو الگ ہوتے ہیں اور رات کو وہ کھڑے ہوتے ہیں. وہ ایک دوسری جگہ پہ اشارہ فرمایا کہ وہم بالاسحارہم یستغفرون, کہ وہ صبح کے وقت میں پروردگار, سحری کے وقت میں وہ اٹھ کر پروردگار کے حضور استغفار کرتے ہیں, بخشش مانگتے ہیں, اپنی مغفرت طلب کرتے ہیں. تو تہجد کا اہتمام, آج کل تو بہت آسان ہے تو اس کا اہتمام. پھر اس کے علاوہ وضو کا, وضو کرنے کے بعد دو تحیت الوضو کے نام سے مسجد میں داخل ہوں تحیت المسجد کے نام سے, اور جہاں فجر کی نماز پڑھی ہے وہاں بیٹھے بیٹھے اور جب سورج برآمد ہو جائے, طلوع ہو جائے 15-20 منٹ کے بعد صلاۃ الاشراق پڑھ لے, جو ایسی حالت میں پڑھے گا صلاۃ الاشراق, ایک مقبول حج اور عمرہ کا ثواب اس کو ملتا ہے. تو یہ بھی ہم حاصل کر سکتے ہیں. آپ اندازہ لگائیے کہ ایک بندے نے کتنی مشقت, کتنے مراحل سے گزر کر اللہ کے گھر میں جا کر مخصوص ایام میں وہ جا کر حج کرتا ہے, اور جہاں یہ تھوڑی سی قربانی دے کر انسان فجر کی نماز, جو ابھی فجر کا وقت کا بتایا نا قسم کھائی, فجر کی نماز پڑھی وہیں بیٹھا ہوا ہے اشراق تک بیٹھا رہا, تو اس کے لیے یہ فضیلت. پھر صلاۃ الضحیٰ, اور تو اس کے اشراق کے دو نفل کم از کم یا چار, یا صلاۃ الضحیٰ اس کے 12 نفل پڑھ لیں, 8 نفل پڑھ لیں یا 4 پڑھ لیں. تو اس کے اسی طرح پھر جو ہے صلاۃ الاوابین 6 ہیں یا 12 ہیں اس کے, رات کو مغرب کی نماز کے بعد, تو اس میں 12 سال کے عبادت کا ثواب اس کو ملتا ہے. اور اس طرح پھر جو صلاۃ التوبہ ہے, صلاۃ الحاجت ہے, توبہ کا مطلب اپنی گناہ کی معافی کے لیے, اور صلاۃ الحاجت اپنی حاجت کے لیے دعا مانگنا, نفل پڑھنا, اور اسی طرح جو ہے صلاۃ التسبیح ہے انسان. تو یہ مختلف نفلیں ہیں, اور اس طرح صدقہ خیرات, تو اس کا اہتمام انسان کر لے. اور تو یہ چیزیں, اور جو ہے دن کو اگر کسی کو مشقت نہ ہو تو بسہولت وہ جو ہے روزہ رکھ لے. اور باقی جتنے بھی بتائیں وہ تو کسی وقت میں انسان کر سکتا ہے, جو اعمال بتائیں دعا کا ہے, نفلوں کا ہے, اور قرآن مجید کا ہے, وہ تو دن کو رات کو جس سے جب بھی انسان کو فرصت ملے وہ انسان کر لے. روزہ ظاہر ہے کہ وہ دن کو ہی رکھا جاتا ہے, تو وہ بھی انسان رکھ سکتا ہے ان دنوں میں. اور باقی اس کے علاوہ اور نہیں تو کم از کم انسان گناہوں سے, نافرمانیوں سے ان دنوں میں اپنے آپ کو بچائے. جتنی زیادہ فضیلت کسی جگہ میں, کسی مقام کی ہوتی ہے, یا کسی دن اور رات کی, یا کسی وقت کی ہوتی ہے, تو اتنی ہی زیادہ, اتنا زیادہ گناہ بھی ہوتا ہے اگر ان اوقات میں, ان لمحات میں, یا ان جگہوں پہ انسان گناہ کا ارتکاب کرے. بیت اللہ میں, مسجد الحرام میں 1 لاکھ نماز پڑھنے کا اجر و ثواب ہے, اگر گناہ کرے گا تو وہ بھی 1 لاکھ ہی ہوگا, اتنا سنگین گناہ بن جائے گا. تو ان مقدس اور محترم اور ان جو ہے فضیلت والے ایام اور راتوں میں اگر کوئی گناہ کرے گا تو پھر اس کا گناہ بھی اتنا ہی زیادہ سنگین ہو جائے گا. لہذا اور نہیں کم از کم تو گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھے, تو کم از کم جو نحوست ہے گناہ کی وہ اس کے دل کے اوپر نہ پڑے, اور جو نیکیاں کر رہا ہے اس کا اثر اس کو حاصل ہو جائے, مل جائے. باقی جو ہے قربانی, قربانی اس کے میں نے خطبے کے اندر آیت پڑھی تھی سورہ ولکل امت جعلنا منسکا لیذکر اسم اللہ علی, اس کے 4 مقاصد ہیں, 4 مقاصد ولکل امت. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں ہر ایک قوم کے لیے, لوگوں کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قربانی رکھی. حضرت آدم علیہ السلام کے جو 2 صاحبزادے جن کے اندر نزاع ہوا تھا, اختلاف ہوا تھا, حابیل اور قابیل, تو ان کو بھی قربانی کا حکم دیا تھا. مطلو علیہم نبا الذی آتاهم بالحق قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر, اس کے اندر اس بیان فرمایا سورہ مائدہ میں 6 سپارے میں. تو ان میں سے ایک کی قربانی قبول ہوگی, دوسرے کی رد ہو گئی, مردود ہو گئی. وجہ کہ اس نے اپنی جو قربانی پیش کی تھی وہ گھٹیا قسم کی پیش کی تھی, ردی قسم کی. کس نے؟ قابیل نے. اور جو حابیل نے اس نے بہترین قسم کی قربانی پہ پیش کی, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں وہ قبول ہو گئی. اس زمانے میں قبولیت کا درجہ یہ ہوتا تھا, نشانی, کہ آسمان سے وہ بجلی آتی تھی, قربانی کر کے اس پہ رکھ دیتے تھے پہاڑ پر, تو آسمان سے بجلی آتی جو جل جاتی, راکھ ہو جاتی, سڑ جاتی, تو وہ قبول ہو جاتی, جو ویسی پڑی رہتی وہ رد ہو جاتی. اس میں ایک انسان کی یعنی بےزتی بھی ہوتی تھی کہ بھئی جو جس کی رد ہو گئی تو ظاہر ہے کہ وہ انسان معاشرے کے اندر بے عزت ہوتا تھا کہ بھئی یہ میرے ساتھ معاملہ کیا ہوا. تو آج ہمارے ساتھ ایسا نہیں. تو یہاں اس آیت کریمہ کے اندر چار بیان مقاصد بیان فرمایا, لکل امت جعلنا منسکا لیذکر اسم اللہ, کہ اللہ سبحانہ و تعالی کا نام لو, کثرت کے ساتھ نام لو. ابھی بتایا کہ دن کو بھی اللہ کا نام لینا ہے, یذکر اسم اللہ علامہ رز, جو تمہیں مل رہا ہے اللہ کا نام لینا ہے, اللہ کا نام لینا ہے, یعنی کثرت کے ساتھ دن کو بھی رات کو بھی, اور اللہ کو یاد کرنا ہے. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ, جو تمہیں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. اب جانور کوئی ذبح کر رہے, پتہ ہی نہیں ہوتا کبھی کیسا کون ذبح کر رہا ہے, اللہ کا نام بھی لے رہا ہے نہیں لے رہا ہے, اور مسلمان بھی ہے یا نہیں ہے, اور اس کو تکبیر بھی آتی ہے یا نہیں, اور اس کو ذبح کرنے کا شرعی طریقہ پتہ بھی ہے یا نہیں. خالی جانور کا گلا کاٹنا تو قربانی, جانور ذبح کرنا نہیں ہوتا ہے. تین رگیں کم از کم اگر وہ اس کی نہ کٹیں جانور کی, تو وہ جانور مردار ہوتا ہے, نہیں کھا سکتا ہے, چاہے حلال جانور بھی ہو. تو یہ ساری اللہ سبحانہ و تعالی جو اللہ کے نام کے علاوہ قصدن جانور کو ذبح کرے مارے, تو وہ حلال جانور بھی حرام ہو جاتا. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ, پہلا مقصد یہ بتایا. مِنْ بَهِيمَةٍ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَهِيمَةَ, تو وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ بِأُمَّةٍ مِنَ الْعَامِ. فَدُوسْرَا مَقْصَدُ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ, اللہ کو جو ہے ایک الہ جانو, اللہ کو اپنا معبود معبود بناؤ, اپنی خواہشات کے تابع مت بنو, اپنی خواہشات کو اپنا معبود بناؤ, ان کو اپنا خدا مت بناؤ, ان کی پوجا مت کرو. ایک طرف اللہ کے مطالبات ہیں, اللہ کے احکامات ہیں, دوسری طرف اپنے خواہشات ہیں, اور ایک طرف اللہ کا حکم ہے. ہاں بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ بھائی مولوی صاحب یہ جو ہے ذوالحجہ کا چاند شروع ہو گیا, کب ہم نے بال کٹوانے بند کرنے, کب ہم نے ناخن کٹوانے. بھائی اللہ کے بندو, یہ بال کٹوانے نہ کٹوانے اور ناخن کٹوانے نہ کٹوانے, یہ تو مستحب عمل ہے. ہم ان دنوں میں کتنے حرام جو ہے کاموں کے مرتکب ہوتے ہیں, حرام کاری ہماری مسلسل دن اور رات 24 گھنٹے چلتی رہتی ہے. جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صورت کی مخالفت کرتے ہوئے چہرے کے جو ہے ان کی طرف فساق کی طرح بناتے ہیں, تو یہ کیا ہے؟ یہ تو حرام ہے, مستقل حرام, ایسا حرام کہ علی الاعلان یہ حرام ہے, مستقل حرام ہے. اس کی طرف کسی کی کوئی توجہ نہیں ہے, کوئی دھیان ہی نہیں ہے. تو الہ کا ملا ہوں, ایک اللہ کی تم کے خاطر تم اپنی خواہشات کی قربانی دے دو, یہ دوسرا مقصد ہے. اور تیسرا مقصد ان آیت کے اندر فرمایا, وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا, تم اپنے آپ کو اللہ کو سبحانہ و تعالیٰ کے سپرد کر دو. آج ہم نے کتنا سپرد کیا اللہ کے سامنے, کتنا سرینڈر کیا ہم جو ہے جو گناہوں پر گناہ کرتے جا رہے ہیں, نہ سود چھوڑ رہے ہیں, نہ شراب چھوڑ رہے ہیں, نہ جو ہے اعلانیہ گناہ چھوڑ رہے ہیں, نہ فساق فجار کافروں والے کام چھوڑ رہے ہیں, نہ جھوٹ چھوڑ رہے ہیں, نہ دھوکہ بازی چھوڑ رہے ہیں, اور طرح طرح کے کام ہیں. تو پھر یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ کیسے سرنڈر کریں؟ اپنے آپ کو سپرد کر دو, اپنی خواہشات کو قربان کر دو. جو قربانی کے نام پر اپنی خواہشات کو قربان نہیں کر رہا, ایسی قربانی تو انسان پوری زندگی کرتا ہے تو اس کا کیا حاصل ہوتا ہے؟ اور اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ آخری جو چوتھا مقصد ہے کہ یہ جانور تم نے ذبح کر لیا, کم از کم یہ تو دم دے رکھو کہ اس جانور کو کیوں ذبح کر رہے ہو؟ ایک اللہ کی خوشنودی کے لیے, اللہ کی رضا کے لیے. آیا میں نے یہ جانور ذبح کیا اللہ کی خاطر کیا, یا ویسے ہی بس میں نے پکڑ کر ایک خرید کر جو ہے یا پیسے دے دیے تو جانور ذبح ہو گیا؟ تو یہ چیزیں ہیں مقاصد. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو قربانی اس کی روح کے مطابق کرنے کی توفیق نصیب فرمائے, اور قربانی اس کے شریعت کی منشا کے مطابق کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. جہاں ہم جانور کے گلے پر قربان جو ہے چھری پھیر رہے ہیں, اسی طرح ہم اپنی خواہشات پر بھی قربانی پھیریں, اس پر بھی چھریاں پھیریں. حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے محبوب ترین, انسان کی محبوب ترین چیز کیا ہوتی ہے؟ بیٹا, اولاد ہوتی ہے, اس کو وہ قربان کر رہے ہیں. ان کو نہیں کیا پتا تھا, لیکن آج ہماری خواہشات اتنی ہی قیمتی ہوگی کہ اللہ کا حکم بے درلے سے ہم توڑتے رہیں اور کوئی ہمیں پرواہ نہیں, اور کوئی ہمیں جو ہے فرق نہیں پڑے. تو بہرحال یہ سبق ہے, یہ قربانی ہمیں سکھا رہی ہے یہ کرنا. اللہ سبحانہ و تعالی ہماری قربانیوں کو قبول فرمائے اور ہماری عبادات کو قبول فرمائے اور قربانی کو اس کی روح کے مطابق کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ.